أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال الامام حسين بن علي عليه السلام فلعمري ما الامام الا العامل بالكتاب والاخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله درود پڑھیے محمد وعلى محمد خدا بند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد امت کی امامت فراموشی اور کربلا میں احیاء امامت عنوان کلام ہے سید الشہداء علیہ السلام کا نورانی فرمان جو آپ نے قیام مقدس کربلا کے اثنا میں مکہ معظمہ میں اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں تحریر فرمایا امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے امام اس کو کہتے ہیں جو قسط و عدل کا نظام برپا کرے امام وہ ہے جو حق پر قائم رہے اور امام وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کی ذات و خدا کے حکم کا پابند کر رکھے اہل کوفہ نے امام علیہ السلام کی جانب خطوط روانہ کیے اور ان خطوط میں متفقہ طور پر یہ جملہ لکھا انہ لیس علینا امام ہمارا کوئی امام نہیں ہے فاقبل آپ ہماری طرف آئیے ہم آپ کو امام مانیں گے لعل اللہ ان یجمعنا بکا علی الحق والہدا شاید آپ کے توسط سے خدا ہمیں حق و ہدایت پر اکٹھا کر دے اہل کوفہ کا خط لکھنا اور یہ کہنا کہ انہ لیس علینا امام امت کی جانب سے امام فراموشی کی بڑی سند ہے وہ امام علیہ السلام کا جواب دینا فلعمری اپنی جان کی قسم مل امام الا العامل بالکتاب امام وہ ہے جو کتاب پر عمل کرے احیاء امامت کا بیان ثبوت ہے آپ مومنین اکرام کی خدمت میں عرض ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو اہتمام کیا ہے اس کا حصہ دین کو ترتیب دینا دین مقرر کرنا انسان کے لیے نبوت کے منصب کے ذریعے اور وحی کے ذریعے اس دین کو بشر تک پہنچانا رسالت کے منصب کے ذریعے اس کی تبلیغ اور امامت کے منصب کے ذریعے اس کا نفاذ یہ مراحل ہیں نظام ہدایت الہی کے کہ تمام سابقہ مراحل کا نتیجہ آخری مرحلے میں جا کر نکلتا ہے امامت میں اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے دین مقرر کیا دین اپنی افادیت اس صورت میں دکھا سکتا ہے جب آخری مرحلہ امامت کا اس کو میسر آ جائے یعنی نفاذ تک پہنچ جائے دین نبوت کی زحمتیں اس وقت پایۂ تکمیل تک پہنچتی ہیں جب دین کو و ہدایت کے نظام کو امامت کا سایہ مل جائے اور رسالت اس وقت انجام پاتی ہے کہ جب امامت کا کام انجام پا جائے اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مرحلہ اول تقرر دین ہے مرحلہ دوم انزال دین ہے و مرحلہ سوم تبلیغ دین ان تینوں مراحل کے بعد یعنی دین مقرر بھی ہو گیا، دین نازل بھی ہو گیا، دین تبلیغ بھی ہو گیا، اور آخری مرحلے میں رسول اللہ کو حکم دیا کہ اب امامت کا اعلان کریں۔ جب رسول اللہ نے حکم الہی سے امامت کا اعلان کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیت اکمال دین و تکمیل دین نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین کامل ہو گیا ہے، آج دین کمال تک جا پہنچا ہے، یعنی جتنے مراحل دین کے پہلے طے ہوئے تھے ان سب کا نتیجہ اس مرحلے سے نکلنا ہے۔ اگر دین کو امامت میسر نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، استثنائی مورد ہے قرآن کریم کے اندر یہ آیا جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے رسول اللہ کو خطاب کیا ہے۔ تمام احکام نازل فرما کر نہیں کہا کہ اگر یہ حکم نہ پہنچا تو کیا ہوگا، امامت کا حکم دے کر و ولایت کا حکم دے کر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اسے پہنچا دیں، بلغ، اور فرمایا کہ اگر نہ ہوا یہ کام، اگر یہ تبلیغ نہ ہوئی، اگر یہ امامت کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے رسالت کو انجام نہیں دیا، رسالت کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ نہ صرف رسالت کا مقصد حاصل نہیں ہوا، نبوت کا مقصد حاصل نہیں ہوا، بلکہ ہدایت کا مقصد حاصل نہیں ہوا، دین کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ چونکہ ہمیشہ کسی بھی سلسلے کی تکمیل اس کے آخری جز سے ہوتی ہے، جب وہ اسے میسر آ جائے تو باقی سارا سلسلہ بھی کمال تک جا پہنچتا ہے۔ اگر عمارت بنائی جائے، عمارت کی بنیادیں ہوں، عمارت کے دیواریں ہوں، عمارت کے دروازے ہوں، عمارت کا سب کچھ بنا دیا جائے، لیکن وہ آخری حصہ جسے عمارت کو تکمیل ہونا ہے وہ نہ اس کے اندر اگر شامل کیا جائے، یہ عمارت ادھوری و ناقص ہی کہلاتی ہے۔ امامت کی حیثیت دین کے اندر مکمل کی ہے، امامت کے ذریعے سے دین تکمیل تک پہنچا ہے۔ جتنی تاکید امامت پر ہے، اتنی تاکید کسی اور نقطے کے بارے میں نہیں کی گئی۔ امامت باعث تکمیل دین و باعث تکمیل مقصد نبوت و باعث تکمیل مقصد رسالت ہے۔ یہ اتنا شدید اہتمام اور اس کو اس سے بھی بڑھ کر اہتمام سے تبلیغ کا حکم دیا گیا و ابلاغ کیا گیا، لیکن ہر کام ہی امامت کے باب میں انوکھا ہے۔ ایک تاکید، انوکھی تاکید ہے قرآن میں امامت پر، تبلیغ بھی ایک منفرد انداز کی تبلیغ ہے امامت کی، اور فراموشی بھی منفرد ہے۔ سب سے پہلا حکم جو امت بھولی وہ امامت ہے۔ دین بہت سارا متروک ہو گیا، فراموش شدہ دین بہت ہے اس وقت کے حالات کے مطابق۔ آج مسلمانوں کے پاس، تمام فرقوں کے پاس، اس میں کسی خاص فرقے کی طرف اشارہ نہیں، تمام فرق، شیعہ و سنی، خواہ وہ عقائد کے لحاظ سے ہوں، وہ فقہ کے لحاظ سے ہوں، وہ احکام کے لحاظ سے ہوں، وہ کسی بھی پہلو سے فرقے کی حیثیت رکھتے ہوں، متفقہ طور پر ایک بڑا حصہ دین کا فراموش کر چکے ہیں۔ فراموش شدہ دین، متروک دین، مہجور دین، بلایا ہوا دین، بسرا ہوا دین، جس کو احیاء کی ضرورت ہے، جس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اشارہ کیا میں نے کہ ہمارے دینی سلسلے و دینی تعلیمات و دینی مدرسے و دینی حوزے زیادہ سے زیادہ احکام دین تک پہنچے، نظام دین و نظام ہا یہ دین مکمل طور پر فراموش شدہ ہے، جبکہ دین احکام سے پہلے نظام لے کر آیا ہے و انبیاء نے احکام سے پہلے نظام بتائے ہیں، نظام کے لیے احکام مقرر ہوئے ہیں۔ اگر نظام نہ ہو، احکام موضوع کے بغیر رہ جاتے ہیں۔ موضوع چھوڑ دو بھائی، ٹھیک ہے، احکام کو موضوع نہیں ملتا اگر نظام نہ ہو۔ نظام کے ذریعے سے احکام تکمیل تک و مقصد تک پہنچتے ہیں۔ لیکن دین کے مقرر کرنے میں ترتیب نظام اور احکام کے ساتھ رہی. دین کی تبلیغ میں پہلے نظام تبلیغ ہوا پھر احکام تبلیغ ہوئے, لیکن دین کے سیکھنے میں, دین کے تعلیم میں, دین کے تعلم کے مرحلے میں نظام کو چھوڑ دیا گیا اور احکام پر اکتفا کر لیا گیا, اور آہستہ آہستہ احکام کا دائرہ بھی سمٹتا گیا, شرنک ہو گیا دین اور سمٹ کر چند احکام کے اندر محدود ہو کے رہ گیا جو فقط انسان کی عبادات سے تعلق رکھتے ہیں. یہی احکام جو آج رسالہ عملیہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں, دین سمٹ کر ان کے اندر جمع ہو گیا. جس طرح شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نظام تعلیم دین کا بہت وسیع تھا لیکن وہ سمٹ کر ایک فقہ کے اندر محدود ہو گیا ہے. ابھی مدرسوں کے اندر, حوزوں کے اندر فقط فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے, اور وہ بھی فقہ صرف عبادات کی فقہ, فقہ احکام کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. وہی غلط تلفظ بھی کرنا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے, فقہ یعنی جس کو, چونکہ جب تک غلط تلفظ نہ کریں وہ ذہن میں بات آتی نہیں, سننے والے بعد میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا لفظ تھا. فقہ, فقہ جس کو کہتے ہیں, شریعت. شریعت کا موضوع بہت وسیع ہے دائرہ, لیکن آج احکام فقہ بھی فقط چند عبادات کے اندر محدود ہو گئے ہیں. اتنا بڑا وسیع دین, حیات انسانی تک و کائنات کی وسعت تک پھیلا ہوا دین, یہ سمٹ کر چند مسئلوں کے اندر آ کر اکٹھا ہو گیا, جمع ہو گیا ہے, جس کو آج تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلم ہوتا ہے اس کا. نظام دین فراموش ہوا, وہ سب سے پہلا نظام امامت کا نظام, ہدایت کا نظام فراموش کیا امت نے. اس فراموشی کے اپنے اسباب ہیں, سیاسی مفادات, دنیا پرستی, دنیا کی لالچ. جس طرح سید الشہداء نے فرمایا کہ لوگ کیوں دین کو ترک کرتے ہیں, ترک دنیا کا بڑا سبب دنیا پرستی ہے, ترک دین کا بڑا سبب دنیا پرستی ہے. الناس عبید الدنیا, سید الشہداء کا فرمان ہے, الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. لوگ دنیا کے بندے ہیں, عبد دنیا ہیں, دنیا کی پرستش کرتے ہیں, دنیا کی عبادت کرتے ہیں, دنیا کی بندگی کرتے ہیں, اور دین صرف ان کی زبان پہ ایک لفظ کی حد تک ہے, ایک ذائقے کی حد تک ہے. یحیطونہ ما درت معائشہم, اس وقت تک دین سے تعلق رکھتے ہیں, وہ دین کی بات کرتے ہیں جب تک ان کی معاش چلتی رہے, جب تک ان کی معیشت بنی رہے, اس وقت تک زبانوں پہ دین کا ذکر کرتے ہیں. وَإِذَا مُحِسُوا قَلَّتْ دَيَّانُونَ وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ, لیکن جب امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں, آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں, اس وقت دیندار کم رہ جاتے ہیں. دنیا پرستی, اقتدار اور دنیا داری دین سے دوری کا بڑا سبب بنی, خصوصاً وہ طبقہ جو دنیا پرستی میں قانع نہیں ہوتا, معمولی دنیا پرستی پر قانع نہیں ہوتا, دنیا بھی مانگتا ہے بہت وسیع حد تک, طلب کرتا ہے اتنی وسیع حد تک کہ تمام انسانوں کا مالک بن جائے, تمام انسانوں کا حاکم بن جائے. جس طرح فرعون دنیا اختیار کی, معمولی سطح پہ اکتفا نہیں کیا, ربوبیت تک جا پہنچا. انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی ہوں. یہاں تک دنیا پرست زیادہ چلا جاتا ہے. سب سے پہلا حکم اسلام کا جس سے عقب نشینی ہوئی, جس سے دوری اختیار ہوئی, وہ امامت کا موضوع ہے. رسول اللہ نے اپنی حیات کے آخری ایام میں ایک منفرد انداز سے امامت کا اعلان کیا, اور 2 مہینہ 10 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے. فوراً امت امامت کو فراموش کر گئی, امامت کی طرف پشت کر لی. اس عقب نشینی کے بعد کبھی امامت کی طرف پیش قدمی نہیں ہوئی, احیاء امامت امت کی سطح پر نہیں ہوا. آئمہ ہدا نے اپنی حیات مبارکہ میں احیاء دین کیا، احیاء امامت، لیکن امت کا رخ نہیں مڑا اور دور ہوتی ہوئی یہاں آ پہنچی جہاں آج ہم کھڑے ہیں، نظام الہی سے دور، امامت سے بہت دور۔ توجہ فرمائیں، دین کے نام پر کوششیں بہت ہوئیں، متروک دین، مہجور دین کو لوٹانے کی کوششیں نہیں ہوئیں، امامت سے دوری اختیار کی گئی اور امامت کے متبادل نظام امت پر مسلط کیے گئے، ٹھونسے گئے، اور امت کی بے شعوری و غفلت سے وہ قبول ہو گئے۔ لوگوں نے یا خاموشی اختیار کی یا مان لیا ان نظاموں کو جو تدریجاً امت کے اوپر ٹھونسے جاتے رہے۔ امامت کے بعد پہلا نظام خلافت، خلافت سے آگے ملوکیت، اور پھر یزیدیت، اور آج جمہوریت بھی اس کا حصہ بن گیا۔ یہ سارے وہ نظام ہیں جو باری باری امت نے مانے ہیں، قبول کیا ہے، تسلیم کیا ان کو۔ خلافت کو مانا امت نے، قبول کیا، ساتھ دیا اس کا۔ 35 سال تک بظاہر خلافت کے ہمراہ رہے، خلافت کے بعد ملوکیت۔ اسی انہی لوگوں نے، انہی مومنوں نے، انہی مسلمانوں نے ملوکیت کو بھی مان لیا۔ جب امیر شام نے شام میں دمشق میں خلافت قائم کی، وہ ملوکیت تھی، تمام اہل سنت کے علماء و مورخین سب نے لکھا ہے وہ خلافت نہیں تھی، وہ ملوکیت تھی۔ حتی خلافت راشدہ نہیں تھی، خلافت سے بھی چھوڑ دیا دور۔ جیسا میں نے اشارہ کیا کہ بنیادی خرابی کہاں تھی، بنیادی خرابی یہاں سے شروع ہوئی کہ امامت و راہبری رسالت کے بعد یہ امت کا کام ہے چننا، لوگوں نے چننا ہے، یہ انسانی حق ہے۔ اب انسانوں کو چاہیے کہ وہ صالحین کو چنیں، اچھے لوگوں کو چنیں۔ آپ نے دیکھا کہ انسانوں نے، جیسا عموماً اہل سنت کا نظریہ ہے، صرف 4 آدمیوں کو چنا جو ان کے مطابق اچھے لوگ تھے، 4 آدمی چن سکے، چوتھے کے بعد نہیں چن سکے۔ انسانوں کو جب بھی حق دیں گے کہ انسان اپنے لیے حاکم چنے، وہ بہت زیادہ اگر اپنے لیے صحیح لوگوں کو چنے تو 4 ہی کو چن سکتے ہیں، 4 سے زیادہ نہیں چن سکتے، 4 سے آگے پھر زمام ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ آج بہت سارے گروہ ہیں جو توحید کا پرچار کر کے گویا توحید کو اپنے نام کروانا چاہتے ہیں کہ تنہا موحد دنیا میں یہ ہیں اور باقی سب کو دین سے خارج سمجھتے ہیں۔ تکفیری گروہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی توحید پرست نہیں ہے، کوئی خدا کو نہیں مانتا، باقی سارے دین سے باہر ہیں۔ ایسے افراد، یہ نظریہ جو پاکستان میں اور باقی دنیا میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے کہ تمام مسلمانوں کو دین سے خارج سمجھا جائے۔ توحیدی گروہ کہ خدا، یہ توحید کے، مثلا شیعہ کہتے ہیں یا علی مدد، وہ کہتے ہیں یا اللہ مدد، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، قبروں پہ نہ جاؤ، مزاروں میں نہ جاؤ، زیارات پہ نہ جاؤ، توسل نہ کرو، یہ کام نہ کرو، کیونکہ یہ توحید کے خلاف ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مربوط رہو، عبادت اللہ کی کرو، سوال اللہ سے کرو، حاجت اللہ کے سامنے پیش کرو، بندگی اللہ کی کرو، سجدے اللہ کو کرو، ہر چیز اللہ۔ اور اگر پکارنا ہے مدد کے لیے تو صرف اللہ کو پکارو۔ اس کے مقابلے میں جو مذاہب، جو مسالک توسل کے قائل ہیں، جن کے ہاں عقیدہ ہے کہ خدا نے وسیلے بنائے ہیں، ان سب کو سند دے رہے ہیں کہ آپ دین سے خارج ہو، نعوذ باللہ، انہیں کافر و مشرک کی ڈگری دے رہے ہیں، اور خود خالص موحد بنے ہوئے دنیا میں ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لیکن چونکہ جواب میں بھی کوئی نہیں جو دین کی حقیقت کو سمجھ کر ان کو آگاہ کرے، متوجہ کرے وہ دنیا کو، کہ خالص توحیدی نظریہ دنیا کے اندر کون سا ہے، خالص ترین توحیدی مکتب پوری زمین کے اوپر وہی ہے جس کا نام تشیع ہے، مکتب امامت ہے. مکتب امامت سے زیادہ توحیدی نظریہ دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے. وہ دلیل رکھتے ہیں اس کے لیے. آپ کسی جگہ بھی کہتے ہو کہ خدا کے علاوہ، دین خدا نے بنانا ہے، حکم خدا نے نافذ کرنا ہے، دینا ہے، فیصلہ خدا کا ہونا ہے، عبادت خدا کی ہے، سوال خدا سے کرو، حتی یا کا لفظ بھی بندوں کے لیے استعمال نہ کرو، خدا کے لیے استعمال کرو. حتی یا علی نہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، فقط یا اللہ کہو. خب یہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ انسان خدا خدا کرے اور غیر خدا کو نہ پکارے، لیکن جو انسان کی زندگی کا سب سے اہم معاملہ ہے، آپ کی زندگیوں کا اختیار، انسان کی زندگی کا اختیار انسان کے پاس اپنے پاس کم ہے، حکومت کے پاس زیادہ ہے. حکومت اختیارات کا مرکزی ادارہ ہے کہ اس مملکت کے اندر، اس حکومت کے ماتحت جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کی زندگیوں کا اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے. آپ پاکستان میں جو بھی شیعہ ہو یا سنی یا غیر مسلم، سب کی زندگیوں کا اختیار حکام کے پاس ہے، حاکم کے پاس ہے. آپ اگر اپنا کوئی انفرادی کام کرنا چاہو تو حکومت کے پاس اختیار ہے. آپ شادی کرنا چاہتے ہو، نکاح حکومت نے اندراج کرنا ہے. آپ اگر مجلس کرنا چاہتے ہو، دینی حکومت سے اجازت لینی پڑے گی. مسجد بنانا چاہتے ہو، حکومت سے اجازت لینی پڑے گی. اپنا گھر بنانا چاہتے ہو، مسجد ڈیزائن حکومت سے آپ کو تصویب کرانا ہوگا، گھر کی سند حکومت نے آپ کو ایشو کرنی ہے. آپ بچے کو پڑھانا چاہتے ہو، حکومت کے نظام میں جا کر پڑھاؤ گے، سرٹیفکیٹ حکومت کا ہوگا. کون سا شعبہ ہے آپ کی زندگی کا جس کی اتھارٹی حکومت کے پاس نہ ہو؟ اعلیٰ ترین اختیاراتی مرکز، اس کا نام حکومت ہے. اب یہیں پر آ جاؤ، جو سب سے اعلیٰ اختیاراتی مرکز ہے جس کے ہاں ساری انسانی زندگی کی زمام ہے، یہاں پر آؤ، یہاں پر آ کر دیکھو کہ یہ کس کے پاس ہے اعلیٰ ترین اختیاراتی شعبہ. اگر او مکتب امامت و مکتب تشیع سے پوچھو تو شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ حاکم و حکومت جو اعلیٰ ترین اختیاراتی ادارہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے. اللہ متعین کرے گا حاکم کو، اللہ کے علاوہ کوئی حق نہیں رکھتا. لیکن جو لوگ حاکم کا حق اللہ سے لے کر حاکم کا حق بادشاہت کو دے دیتے ہیں اور اپنے لیے بینر بنائے ہوئے ہیں خدا پرستی اور توحید کے، کس طرح سے موحد اپنے آپ کو کہلا سکتے ہو آپ؟ آپ تو پہلے قدم پر ہی خدا کو نہیں مانا، حق خدا سے لے لیا کہ رسول اللہ کے بعد حاکم کا تعین اللہ نے نہیں کرنا، لوگوں نے کرنا ہے. تو خدا کے مقابلے میں عوام کو کھڑا کر کے پھر بھی کہہ رہے ہو ہم موحد ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم خدا پرست ہیں. خالص ترین توحیدی نظام تشیع ہے، مکتب تشیع ہے، کہ جہاں پر کہیں بھی خدا کے حکم سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے فرمان سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. اور آپ نے یہ حق خدا سے لے کے لوگوں کو دیا، پھر لوگوں کو کہا کہ اچھا آدمی چننا ہے. خوب لوگ کب تک اچھا آدمی چنیں گے؟ زیادہ سے زیادہ چار ہی چنیں گے، اس کے بعد لوگ خود مجبور ہو جائیں گے کہ جیسا بھی آیا ہے اس کی اطاعت کریں. اگر پہلے دن سے توحید سے باہر قدم نہ رکھا ہوتا، حق خدا سے باہر نہ گئے ہوتے، نہ کوئی ظالم بادشاہ آتا، نہ کوئی خود ساختہ خلیفہ آتا، اور نہ یہ سب کچھ ہوتا تاریخ میں جو ہوا ہے. تشیع نے اپنا تعارف درست نہیں کروایا. بعض لوگوں نے اپنا تعارف جب کرواتے ہیں، بس ان بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے اچھا پوسٹ ہے، مقام ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اپنا تعارف کروائیں گے کسی ایسے عنوان سے جس سے ان کا صحیح عقیقی تعارف چہرہ کھل کر سامنے نہیں آتا. کراتے ہیں بعض لوگ اس طرح کے ہیں، مثلا اپنے والد ان کا بہت اچھا ہے، بڑا عزت مند مومن ہے، لیکن تعارف اپنا سسرال سے کروائیں گے، ہم فلاں کے داماد ہیں. وہ کیوں اپنے باپ کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ کہو گے میں فلاں کا فرزند ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں. آپ اپنے سسرال کے ذریعے تعارف کیوں کرواتے ہیں؟ اپنے باپ کے ذریعے سے تعارف کرو. اپنا تشیع نے یہ کام کیا ہے عزیز من، اپنے سرمائے سے تعارف نہیں کروایا. شاید اس وجہ سے کہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ ہمارے پاس سرمایہ کتنا ہے، خبر ہی نہیں ہے ان کو ہمارے پاس سرمایہ کتنا ہے. عزیزم ہم نے تعارف کن چیزوں سے کروایا؟ ہم نے رسومات سے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے دنیا میں. آج شیعہ کہیں بھی دنیا میں پہچانا جاتا ہے رسومات سے. شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو یہ رسم بجا لاتا ہے، جو اگربتی جلاتا ہے، جو موم بتی جلاتا ہے، جو کالے کپڑے پہنتا ہے، جو چھری مارتا ہے، جو فلاں کرتا ہے. یہ ہمارا تعارف ہے پوری دنیا کے اندر. یہ سرمایہ نہیں ہے ہمارا، یہ رسومات ہیں ہماری. رسومات وہ ہوتی ہیں جو خود ہم نے بنا لی ہیں، جو ہمارے آبا نے بنا لی ہیں اور ہم نے ان کو جاری رکھا ہوا ہے، ان کو رسومات کہتے ہیں. سرمایہ دین کا وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہے، رسول اللہ کی جانب سے ہے، اور جو آئمہ خدا کی جانب سے ہے، جو قرآن و عترت کی جانب سے ہے. سرمایہ تشیع کیا ہے؟ سرمایہ تشیع یہ ہے کہ ہمارا رب خدا ہے، ہمارا حاکم بھی خدا ہے، ہمارا ولی بھی خدا ہے، اور جو حاکم مقرر ہوگا وہ بھی خدا ہی کی جانب سے ہوگا. یہ تعارف ہے تشیع کا. کسی کے پاس ہے ایسی توحید دنیا کے اندر، ایسی خدا پرستی، ایسا محکم ایمان خدا پر، اللہ کی طرف سے حاکم ہوگا؟ لیکن دوری اختیار کی گئی. ظاہر ہے جب حاکم اللہ کی طرف سے ہوگا پھر میری تیری باری تو نہیں آتی، چونکہ اللہ کے انتخاب کی فہرست میں ہمارا نام شامل نہیں ہے. ہم کب حکومت تک پہنچ سکتے ہیں؟ جب اس شک کو کل عدم قرار دیں. نہ، حاکم ہم نے خود چننا ہے. حاکم چن کر اس حاکم کو کہنا ہے کہ تم نے نمازیں پڑھوانی ہیں. عزیز من، جو منتخب ہی خدا سے نہیں ہوا وہ اللہ کے احکام کو کیسے نافذ کر سکتا ہے جسے اللہ نے چنا ہی نہیں؟ اگر ایسے ممکن ہوتا تو رسول بھی عوام چن لیتے، کہ ہم ووٹوں سے رسول چنتے ہیں پھر اللہ سے کہتے ہیں اس پر فرشتے بھیج، رسول ہم انتخاب کرتے ہیں. اگر لوگ ساری دنیا مل کر ایک رسول منتخب کریں اور پھر یہ کہیں کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، تو اس پر شیطان تو اتر سکتے ہیں، ملائکہ نہیں اتر سکتے اس کے اوپر. ملائکہ اس پر اترتے ہیں جسے خدا نے چن لیا ہو. ان اللہ اصطفا، اللہ نے چنا ہے. نوح کو خدا نے چنا ہے، آدم کو خدا نے چنا ہے، ابراہیم کو خدا نے چنا ہے، انبیاء کو اللہ نے چنا ہے. جب خدا نے چنا ہے تو خدا کے احکام ان پر آتے ہیں، وہ خدا کے احکام کو سمجھتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے اللہ نے نہ چنا ہو وہ اللہ کے احکام کو سمجھے گا کیسے؟ خدا کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے حاکم. لیکن دوری اختیار ہوئی، بجائے اس کے کہ امت کو یہ نقطہ سمجھایا جاتا، ساری توانائیاں صرف ہوئیں امامت کے متبادل نظریوں کو قبول کروانے میں. تاریخی طور پر دیکھیں علماء کی زحمتیں اور علماء کی کوششیں، ساری کوششیں یہ ہیں کہ کسی طرح اس امت سے متبادل نظام قبول کروائے جائیں، جیسا بھی نظام ہے. آج بھی آپ بڑے بڑے بزرگ علماء کے دفاتر میں جائیں، جو سوال ہوتے ہیں علماء سے، اگر بڑی کسی جگہ رسائی نہیں ہے یا جی نہیں کرتا آپ کا، کیونکہ پاکستانی موڈ کے ہوتے ہیں، بعض جگہ ان کا موڈ نہیں ہوتا جانے کا، خوب آپ اپنے علاقے کے پیش نماز کے پاس، مولانا کے پاس ہی چلے جائیں، چونکہ اکثر تو سرکار ہمارا خطبہ سے رہتا ہے، اور خطبہ کے بارے میں بھی سب کو پتہ ہے کہ ان سے ہم نے مسائل نہیں پوچھنے. مطمئن ہیں لوگ کہ خطبہ سے کمتر ہی مسائل پوچھتے ہیں، اگر پوچھ بھی لیں تو ان کے پاس بھی ذریعہ ہوتا ہے مسئلے کو آگے پیچھے کرنے کا. علماء سے پوچھتے ہیں علاقے میں، مسجد کے پیش نماز سے، امام جماعت سے پوچھتے ہیں. آپ اپنے شہر کے آئمہ جماعت کے پاس جائیں اور آئمہ جمعہ کے پاس، جن سے لوگ آ کر مسئلے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھیں کیا مسئلے, اکثر کیا پوچھتے ہیں ان سے باتیں, اکثر باتیں کیا پوچھی جاتی ہیں. یہ میں آپ کی خدمت میں جو عرائض پیش کرتا ہوں, صرف سن نہ لیں, تجربہ بھی کریں ان چیزوں کو. جیسے کہا کہ قرآن کی آیات گنیں, اب پتہ نہیں اتنی فرصت ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے, کسی نے گنی ہے یا نہیں گنی, چند روز گزر گئے ہیں, کسی نے بتایا نہیں کتنی ہے قرآن کی آیات. 6,666 نہیں ہے, 6,666 نہیں ہے, اب باقی آپ خود گنے. میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ خود گنے جا کر, اتنا کام تو کریں کم از کم گن ہی لیں ان کو جا کر, پڑھتے نہیں ہیں. آسان ہے, ہر سورت کا آخری عدد لے کر جمع کریں تو آپ کو عدد مل جائے گا قرآن کی آیات کا. اور نمونہ اس لیے پیش کیا تھا کہ یہ ایک ایسی بات ہے سنی ہوئی سب کے ذہنوں میں ہے, اور یہ سنی ہوئی بات صحیح نہیں ہے, تو یہیں سے اندازہ لگا لیں جو باقی سنا سنایا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. اس کو بھی اگر تصدیق کریں جا کر کسی حوالے سے تو پتہ چلے گا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ پوچھیں جا کر علماء سے, اپنے شہر کے علماء سے, اپنے علاقے کے علماء سے, کہ سب سے زیادہ سوال آپ سے کیا پوچھے جاتے ہیں, کس نوعیت کے سوال. سب سے زیادہ سوال یہ پوچھے جاتے ہیں, میں نے بینک میں پیسے رکھ دیے ہیں اس سے سود ملتا ہے, یہ کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. سب سے زیادہ سوال جو پوچھے جاتے ہیں, ہم نے قومی بچت میں مال رکھ دیا ہے اس سے ہمیں ملتا ہے کچھ, آیا یہ کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. گورنمنٹ فلاں فنڈ جمع کر لیتی ہے پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد دیتی ہے, اس کو کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. فلاں جگہ میں نے پیسہ رکھا ہوا ہے وہاں سے اتنا ملتا ہے, وہاں جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اب یہ مسائل ہیں جو روزمرہ کے ہم پوچھتے ہیں. گویا کیا پوچھ رہے ہیں, یہ نہیں پوچھتے آ کر کہ مولانا بتائیے کہ میرے پاس پیسہ ہے, اس پیسے کو کہاں پہ لگاؤں. یہ کہتے ہیں لگا چکا ہوں, پیسہ رکھایا ہوں, اس پیسے سے ابھی انکم آ رہی ہے, اس جو حاصلہ پرافٹ ہے اس کا جواز آپ سے لینے آیا ہوں. یعنی آپ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میرا دین مالی سکیم کیا رکھتا ہے, بلکہ میں موجودہ سکیم میں چلا گیا ہوں, دین سے اس کی تائید لے کر دے دو مجھے. اور یہی کام ہے سارے کر رہے ہیں اس وقت. 90% کام, تحقیقی کام, استدلالی کام یہی ہو رہے ہیں کہ یہ مومنین جس جس سسٹم میں رہ رہے ہیں اس سسٹم کے اندر ان کو دین کا جواز دے دیا جائے کہ ٹھیک رہ رہے ہو, کوئی پریشانی کی بات نہیں, جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو. آپ علماء کا کام یہ نہیں کہ نظام دین بتائیں, دین کے متبادل نظاموں میں مومن کو ایڈجسٹمنٹ بتا رہے ہیں, ان کو جواز نکال کر بتا رہے ہیں. اگر اتنی محنت صدیوں میں جتنی, مثلا جیسے آج کل جمہوریت کو اسلامی ثابت کرنے کے لیے یا جمہوریت کے اندر رہنے کے جواز کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں, اگر اتنی کوششیں امامت کے لیے کی گئی ہوتی تو خدا شاہد ہے آج بہت سارے مملکت کے اندر, بہت ساری سرزمینوں کے اندر آج نظام اسلامی برپا ہوتا, آج نظام ولایت برپا ہوتا. کم از کم ان میں تو ہوتا جہاں شیعہ رہتے ہیں, جہاں امامت کے معتقد رہتے ہیں. جو جس نظام میں رہ رہا ہے اس کو وہاں رہنے کے لیے جو کر رہا ہے وہ بدلتا نہیں ہے, اس کے لیے اس کو دین کی طرف سے جواز چاہیے. کم از کم ہمارا تجربہ یہی ہے بے حیثیت طالب علم, ایک ادنا حقیر طالب علم کی حیثیت سے, کہ یہی پتا چلا کہ لوگوں کو دین نہیں چاہیے, دین کی طرف سے موجودہ زندگی کا سرٹیفکیٹ چاہیے. جس طرح الیکشن ہوتے ہیں شرط رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے لیے گریجویشن کی ڈگری چاہیے, تو یہ گریجویٹ نہیں ہوتے یا گریجویشن کرنا نہیں چاہتے, نان میٹرک ہے, اس کو گریجویشن کی ڈگری چاہیے کہ میں جیسی تعلیم ہے یہی رہنے دو, آپ صرف مجھے سند دے دو. اکثر توانائیاں علمی اس بات پر خرچ ہو رہی ہیں اور لوگ کانے ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے جب کسی جگہ سے انہیں یہ سند مل جائے اس سند کی جعلی ہونے کو بھی نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں چلتا ہے, ناکے سے ہی گزرنا ہے, چونکہ ہمیں دین کہاں سے چاہیے, ناکے سے گزرنے کے لیے. اگر ناکے پہ نہ پھنسے پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اس لیے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں ناکے سے گزرنے کے لیے کہ آخرت میں پھنس جائیں گے, قبر میں جائیں گے, وہاں منکر و نکیر آئیں گے, سخت ناکہ ہوگا, پکڑ لیں گے مومن کی فائل کھولیں گے, اندر کوئی اچھا انسانی کام نظر نہیں آئے گا. اٹھائیں گے قم باذن اللہ. مومن صاحب تم مومن بنے ہوئے یہاں لیٹے ہوئے ہو, باری آ گئی ہے, حساب دو. اس وقت ہم کہتے ہیں جی مولا آ جائیں گے اور منکر نکیر کو بگا دیں گے اور انہیں کہیں گے یہ ہمارا آدمی ہے, لہذا ناکے سے ہمیں گزار دیں گے. امامت کی یہی ضرورت ہے, ہمیں ناکے سے گزار دیں. عزیز من, امامت ناکے سے گزرنے کے لیے نہیں ہے, امامت اس لیے تاکہ ناکے پہ پھنسے ہی کوئی بھی نہیں. کہیں پھنسو ہی نہیں. کتنی کوششیں ہو رہی ہیں بڑی سطح کی, میں نے چھوٹی مثال دی, بڑی سطح کی کوششیں ہو رہی ہیں. آپ بڑے بڑے بزرگ علماء کے دفاتر میں جائیں, ان سے پوچھیں آپ سے کیا سوالات زیادہ کیا پوچھے جاتے ہیں, یہی پوچھے جاتے ہیں کہ یہ جیسا ہم رہ رہے ہیں اس کا دینی جواز کیا ہے. ہمیں نہ کہیں ہم بدلیں, جو کر رہے ہیں اس کا دینی جواز چاہیے. جو کاروبار کر رہے ہیں, جو کھا رہے ہیں, جو پی رہے ہیں, جیسے رہ رہے ہیں, جہاں رہ رہے ہیں, اس کا دینی جواز دے دیں. ظاہر ہے, اور جب سوال ہی علماء سے نہیں ہوتا, علماء بھی غنیمت سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے, وہ قومی بچت کے ہی مسائل بتاتے رہتے ہیں یا قومی بچت کے مسائل یہ بتا دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں آخرت میں مولا بچائیں گے. آخرت میں بچت کی وہ سکیم ہے, دنیا میں بچت کی یہ سکیم ہے. وہ پھر تو دین کا کیا فائدہ رہ جاتا ہے پیچھے. دور ہو گئے ہم ہدایت کے نظام سے, امامت سے سب سے پہلے قوم دور ہوئی, امت دور کی گئی, کی گئی دور. امامت کو فراموش کیا گیا اور اس امامت کے احیاء کی ضرورت تھی. سید الشہداء نے امامت کو احیاء کیا, فراموش شدہ جو امت فراموش کرتی جا رہی تھی. عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس موضوع میں تمام ائمہ ہدا علیہ السلام سے خوبصورت کلام منقول ہے, لیکن جامع ترین حدیث و نورانی حدیث حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اشارہ کیا میں نے کہ حدیث مرو میں امام نے بیان فرمائی, جب مدینہ سے تشریف لائے طوس کی طرف خراسان کی جانب, مرو شہر تھا جو آج مشہد کا ایک حصہ و محلہ ہے. ایک حدیث امام کی معروف حدیث نیشاپور ہے جسے حدیث سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں, اور ایک حدیث معروف امام کی یہ ہے. البتہ فراوان ہے احادیث امام جو اس سفر کے دوران امام علیہ السلام نے بیان فرمائی. اس حدیث کے مطابق پہلا حصہ حدیث کا جو کل آپ کی خدمت میں نہیں پڑھا, میں ربط کلام کے لیے پڑھ دیتا ہوں. یہ حدیث ہے, راوی نقل کرتا ہے, عبدالعزیز ابن مسلم اس کا راوی ہے. یہ نقل کرتے کہ کن مع الرضا علیہ السلام بمرو, ہم امام علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ تھے مرو میں. فاجتمعنا فی الجامع یوم الجمعہ, ہم جمعہ کے دن مسجد جامع میں اکٹھے ہوئے. فی بدء مقدمنا, اور جو ہی ہم وہاں گئے یا امام تشریف لائے وہاں پر, فدعوا امر الامامہ, اس وقت امامت کے متعلق لوگ گفتگو کر رہے تھے, وہاں کی گفتگو جو عام چرچے ہو رہے تھے, علماء وغیرہ علماء امامت کے متعلق گفتگو کر رہے تھے, یعنی ایک رائج گفتگو. جیسے آج کل پاکستان میں ہر ہفتے یا ہر مہینے یا ہر سال ایک نئی گفتگو چھڑتی ہے, ایک ٹاپک چھڑتا ہے, میڈیا اٹھاتا ہے اور باقی سارے اس پر دھیان دیتے ہیں. اس زمانے میں امامت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. وذکروا کثرت اختلاف الناس فیہا, اور بتایا گیا کہ لوگ اس بارے میں بہت کثرت سے اختلاف کر رہے ہیں, کوئی کیا کہہ رہا ہے امامت کے بارے میں, کوئی کیا کہہ رہا ہے, جس کے منہ میں جو بات آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے. فدخلت علی سیدی, میں اپنے آقا و مولا و سید السردار حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. فاعلمته خوض الناس فيه, بعض روایات میں ہے کہ امام نے پوچھا, راوی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ لوگ, یہاں کے رہنے والے لوگ کس موضوع کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یا آج کل کس بارے میں سوچ رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ لوگ امامت کے بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں, امامت کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ گفتگو کر رہے ہیں. ایڈریس پہلے میں نے دیا آپ کی خدمت میں, اصول کافی میں بھی ہے, تحف العقول میں ہے, اور بہت ساری حدیث کی تقریباً ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف و نورانی موجود ہے. اصول کافی میں باب نادر ہے, باب نادر یعنی ایسا باب جس کے اندر بہت ہی منفرد و بہت ہی ناب احادیث ہوتی ہیں, جن کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں یونیک, مادری زبان میں جن کو کہتے ہیں ہم, بہت ہی یونیک احادیث جو ہیں, نایاب احادیث, وہ اس باب میں ذکر کی جاتی ہیں. راوی کہتے ہیں فَعَلَمْتُهُ خَوْزَ النَّاسِ فِيهِمْ, میں نے عرض کی امام کی خدمت میں کہ امامت کے بارے میں لوگ زیادہ غور و خوض کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. فَتَبَسَّمَا, امام سن کر مسکرا دیے, ایک بمن مسکراہٹ تھی امام کی, تعجب کی مسکراہٹ, یا یوں کہیں کہ ایک ایسی مسکراہٹ معترضانہ کہ کون لوگ اور کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ثم قالا, پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا یا عبد العزیز, راوی کا نام عبد العزیز ابن مسلم ہے, یا عبد العزیز جہل القوم وخدعوا عن آرائہم, اے عبد العزیز یہ قوم جاہل ہیں اور دھوکے میں ہیں, فریب میں آئے ہوئے ہیں, یہ فریب خوردہ قوم ہے, یہ دھوکے میں آئی ہوئی قوم ہے اور یہ جہالت میں دھسی ہوئی قوم ہے. امام علیہ السلام نے جان لیا کہ قوم فریب خوردہ ہے اور یہ قوموں کا المیہ ہے کہ قومیں بہت جلد فریب میں آ جاتی ہیں, چونکہ ایسے مکار چالاک شعبدہ باز قوموں کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو بڑی آسانی سے قوموں کو فریب دیتے ہیں. جیسا نمونہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے, جن میں سے ایک سامری ہے قوموں کو فریب دینے والا شعبدہ باز, ایک نبی کی قوم کو, وہ نبی جو خود بھی موجود ہے ان کا وصی بھی موجود ہے, اور وہ نبی 30 دن کے لیے قوم سے باہر جاتے ہیں پردہ غیبت میں اور قوم فریب میں آ جاتی ہے, فریب سامری میں آ جاتی ہے, تلسم سامری میں مبتلا ہو جاتی ہے. اور یہ اس لیے قرآن میں رکھا گیا ہے کہ قرآن کے مخاطبین کو معلوم ہو جائے کہ قرآن پڑھنے والے بھی فریب خوردہ ہو سکتے ہیں, ان کو بھی سامری اپنی قوم کے فریب دے سکتے ہیں, دھوکہ دے سکتے ہیں. امام نے فرمایا ان القوم, یا عبد العزیز جہل القوم وخدعوا عن آرائہم, یہ اپنی ان آرا میں اپنے نظریوں میں دھوکے میں اور فریب میں آ گئے ہیں. ان اللہ عز وجل لم یقبض نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی اکمل لہ الدین, یہ لوگ جو آج بیٹھ کر امامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, یہ جہالت کا شکار ہیں, وہ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. خداوند تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی روح کو قبض کرنے سے پہلے دین کو کامل کیا ہے, اس سے پہلے کہ نبی دنیا سے رخصت ہو جائیں خداوند تبارک و تعالی نے دین کو کامل کیا. حتی اکمل لہ الدین وانزل علیہ القرآن فیہ تبیان کل شیء, خداوند تبارک و تعالی نے نبی اکرم کو قرآن عطا کیا جس کے اندر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے. فیہ تبیان کل شیء, تبیان وضاحت کو کہتے ہیں. اردو میں ایک مشکل دین شناسی میں جو ہمیشہ میں نے اشارہ کیا ہے خصوصاً ان عزیزوں جوانوں کی خدمت میں, دین شناسی میں الجھن ایک یہ ہے کہ ہم دینی الفاظ قرآن و حدیث میں استعمال ہونے والے یا دینی اصطلاح کے طور پر الفاظ استعمال ہونے والے, ان کے غیر دینی معانی بھی موجود ہیں, چونکہ وہی الفاظ تہذیب میں بھی استعمال ہوتے ہیں, کلچر میں بھی استعمال ہوتے ہیں, ہندوستان میں بھی استعمال ہوتے ہیں, اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. فارسی زبان میں انہی الفاظ کے اور معانی ہیں اور اردو میں ان کے اور معانی ہیں, قرآن میں انہی الفاظ کے اور معانی ہیں. جیسے حکمت کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے, حکمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اردو میں حکمت کہتے ہیں پنساری طریقہ علاج کو, یونانی طریقہ علاج جڑی بوٹیوں کے ذریعے اسے کہتے ہیں حکمت، اور جو علاج کرنے والا ہو اسے حکیم صاحب کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حکمت حماقت کے مقابلے میں ہے، حکمت یعنی مضبوط اصول، مضبوط فیصلے، حکمت مضبوط باتیں جن کے اندر باطل نہ ہو، جن کے اندر شک نہ ہو، ریب نہ ہو، سستی نہ ہو، ان کو قرآن حکمت کہتا ہے۔ لفظ حکمت کا ہم استعمال کرتے ہیں، قرآن کا معنی اس کا ہندوستانی کرتے ہیں، ہندی معنی کرتے ہیں، پھر بات الجھ جاتی ہے کہ قرآن میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم آئے لوگوں کو تعلیم کتاب و حکمت دینے کے لیے، اب یہ آیت پڑھ دی جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو آئے پنساری طریقہ علاج سکھانے کے لیے، ہم سمجھتے ہیں یہ دینی، اس کو دینی علاج کا طریقہ کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ پھکیاں کھانا دینی علاج ہے اور انجیکشن لگانا یہ غیر دینی علاج ہے، بہت سارے لوگ دینی علاج کراتے ہیں اور یا تعویذ لے لیتے ہیں جا کر پیر صاحب سے، پیر صاحب خود اسی بیماری میں جس میں مریض ان کا، مرید ان کا بیمار ہے، مرید کی بیماری جب ہو تو پیر تعویذ دیتا ہے، وہی بیماری پیر کو لگ جائے انگلینڈ چلا جاتا ہے، وہاں پر وہاں سے جا کر علاج کرواتا ہے۔ اب اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دینی طریقہ علاج یہ ہے کہ ہم تعویذ لے لیں، ہم پھکی کھا لیں، اگر ٹیکا لگوا لیا کہتے ہیں دینی، غیر دینی کام کر دیا ہم نہ۔ عزیز من، علاج جو بھی ہے دینی ہے، ایلوپیتھک کا علاج ہو تو بھی دینی ہے، ہومیوپیتھک کا بھی اگر ہو تو، چونکہ خود ہومیوپیتھی والے بھی وہ ڈارس ہی ہے ایک، کہتے ہیں کہ اس کا نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، لیکن تسلی ہو جاتی ہے آدمی کو کہ علاج کر رہا ہوں، خوب وہ بھی دینی علاج ہی ہے اگر ہو تو، اور اگر قدیم طریقے سے علاج کرائیں تو بھی دینی علاج ہے۔ جب بھی بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرانا دین کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر جو کچھ کہتا ہے کہ یہ پرہیز کرو وہ دین بھی کہتا ہے کہ واجب ہے آپ پر پرہیز کرنا، یہ نہ کہو کہ یہ ڈاکٹر ہے داڑھی ہے نہ مونچھ ہے اور اس نے مجھے کہہ دیا یہ نہ کھاؤ، یہ کون ہوتا ہے منع کرنے والا، اسے نہیں پتا میں کیسا پہلوان ہوں، میں اللہ کی باتیں نہیں مانتا ہوں ڈاکٹر کی باتیں مانوں گا نہ۔ عزیز من، ڈاکٹر جو کہہ دے وہ دین کا حکم ہوتا ہے، ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا کہ آپ کو شوگر ہے آپ میٹھا نہ کھاؤ تو یہ سمجھو کہ دین نے کہہ دیا ہے میٹھا نہ کھاؤ، ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا سگریٹ مضر ہے تیرے لیے یہ دین کا حکم ہے جو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے۔ اگر ایک انجینئر آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں، ایک انجینئر آپ کو کہہ دے آ کر کہ یہ چھت جو ڈال رہے ہو یہ غلط ہے یہ گر جائے گی تو یہ سمجھو دین کہہ رہا ہے یہ، کل کو اگر آپ نے انجینئر کی بات نہیں سنی یہ چھت ڈال دی اور یہ چھت گر گئی، جتنے لوگ اس میں دب گئے وہ سب کے قاتل تم سمجھے جاؤ گے، چونکہ اس نے کہہ دیا تھا ماہر نے کہ یہ غلط کام کر رہے ہو۔ دین کا حکم یوں تو نہیں کہ فقط منحصر ہے کہ جب مولانا کہے تو دین ہوتا ہے، عزیز من جو بھی کسی شعبے کا ماہر متخصص تشخیص موضوع دے دے حکم خود اس کے اوپر آ جاتا ہے، ڈاکٹروں کا کام حکم بتانا نہیں ہے موضوع بتانا ہے، ڈاکٹر موضوع بتا رہا ہے کہ یہ چیز تیرے لیے مضر ہے حکم خود آ جاتا ہے، جب مضر ہے تو حرام ہے، ڈاکٹر کا کام حکم بتانا نہیں، فقی نہیں ہے موضوع بتاتا ہے، جب وہ موضوع بتاتا ہے حکم خود ہی آ جاتا ہے، حکم تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ کہاں ضرر ہے حرمت وہیں پر آ جاتی ہے۔ پرہیز کرو ڈاکٹر کی بتائی ہوئی باتوں سے، پرہیز کرو۔ حکمت علاج کو بھی کہتے ہیں لیکن قرآن میں علاج کو نہیں کہتے، ہم حکمت قرآنی کو اردو میں نہ سمجھیں، پہلے قرآنی الفاظ کے درست معانی کو سمجھیں، قرآن یہ لفظ سے مراد کیا لے رہا ہے، ان آیات میں کیا مراد ہے ان کی۔ تبیان اردو میں استعمال ہوتا ہے بیان، بیان گفتگو کو کہتے ہیں اردو میں، بیان کریں یعنی کہہ دیں بول دیں، بتا دینا، بتا دینے کو بیان کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ بیان بتانے کو نہیں کہتے، بتانے کو کلام کہتے ہیں، کہنا قول ہے، قول کلام اور بیان، قول اور چیز ہے، کلام اور چیز ہے، بیان اور چیز ہے۔ اگر آپ نے کوئی بات کہہ دی یہ آپ کا قول ہے، اگر پوری بات کہہ دی یہ آپ کا کلام ہے، اور اگر واضح و شفاف کر دی تو یہ بیان ہے. کچھ بات ہوتی ہے ہم نے واضح نہیں کی, کہہ تو دی لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی, یہ بیان نہیں ہے, قول ہے. پوری بات بھی کر دی کلام بھی ہے, کہہ دینا قول ہے, پوری بات کہہ دینا کلام ہے, اور واضح کرنا بیان ہے. اسی محرم کے عشرہ اول میں مومنین کی خدمت میں عرض کیا, شاید آپ میں سے بھی بعضوں نے سنا ہوگا, وہ موضوع فرصت ہو تو اس موضوع کو سنیے. دین مبین, دین کا عنوان ہی مبین ہے, قرآن مبین ہے, امام مبین ہے, کتاب مبین ہے, عربی مبین ہے, رسول مبین ہے, تبلیغ مبین ہے. دین مبین یعنی واضح دین جس کے اندر کوئی کنفیوژن نہ ہو. آج کم از کم پاکستان کی حد تک آپ کو پاکستانی اور بالخصوص کوئی شیعہ ایسا مل جائے جو کنفیوز نہ ہو قومیات میں اور دینیات میں. اگر کوئی ملا تو اس کا ایڈریس ہمیں ضرور دینا آپ, کہ جو مومن کنفیوز نہ ہو, جو یہ کہے کہ میرے لیے بالکل دین کا راستہ واضح و صاف و شفاف, بشرطی کہ واقع معلوم بھی ہو. بسا اوقات جہالت ہوتی ہے, نہ جانتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے, وہ جاہل مرکب ہے. واقع جس کے لیے حقیقت دین واضح ہو, کوئی لیڈر ہی ہو آتا جس کے لیے کلیئر ہو, سارا راستہ واضح ہو, صاف و شفاف ہو. قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے بیان نازل کیا آپ کے لیے, ہم نے تبیان نازل کیا, یعنی ہر چیز واضح شفاف و کھول کے بیان کی ہے. اب توجہ فرمائیں, قرآن تبیان ہے, قرآن مبین ہے, رسول اللہ مبلغ مبین ہے, وہ کتاب مبین ہے, قرآن دین مبین ہے, اس کے باوجود قوم کنفیوز ہے. مبین دین, واضح دین میں کنفیوژن ہو, واضح راہوں پر. اگر آپ کسی ایک واضح سڑک پر جائیں جہاں سے کوئی چرنگی چوراہا نہ نکلتا ہو, وہاں بھی کنفیوز ہوں آپ کے جانا کدھر ہے مجھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کوئی ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہوتا, کوئی اب نارمل حالت میں ہوتے ہیں, انہیں ایک ہی دروازہ ہے, وہی کنفیوز کھڑے ہوئے ہیں کہ میں کدھر جاؤں, ایک ہی دروازے سے اس دروازے میں جاؤں یا دیوار میں جاؤں. بھائی یہ ایک ہی دروازہ ہے آپ کا, یہاں کنفیوژن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن بعض اوقات یہی شعبدہ باز سامری جان بوجھ کر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں, کنفیوژن کے ٹرانسفارمر جنہوں نے لنک اپنے فری کنیکشن دیے ہوئے ہیں لوگوں کو, اور جتنے بھی میٹر لگائے ہوئے ہیں اس ٹرانسفارمر سے وہ سارے کنفیوز. میڈیا کنفیوز کر رہا ہے. دین مبین ہے, واضح ہے, روشن ہے, دو ٹوک فیصلہ کن بات دین کے اندر ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ فریب میں آئے ہوئے ہیں, ان کو دھوکہ دیا گیا ہے. قرآن مجید میں خدا نے دین کو کامل کیا ہے رسول اللہ کی وفات سے پہلے, اور قرآن نازل کیا, اور اس قرآن میں تبیان و کل شیء, ہر چیز کی وضاحت موجود ہے, ہر چیز کی کلیئرنس موجود ہے, ہر چیز کو صاف شفاف ستھرا کر کے پیش کیا گیا ہے بغیر کسی ابہام کے. بین فیہ الحلال والحرام, قرآن میں خداوند نے بینا نہ کہ بیان کیا ہے, اردو میں کہہ دیا ہے, بیان کہنے کے معنی میں نہیں ہے, یہ اردو ہے. بینا یعنی واضح کر دیا ہے, الگ کر دیا ہے, نکھار دیا ہے, روشن کر دیا ہے, تاریکی و ابہام کو ختم کر دیا ہے. قرآن کے اندر ہر چیز واضح کر دی گئی ہے. والحدود والاحکام, حدود و احکام کو خدا نے قرآن میں واضح کر دیا ہے. وجمیع ما یحتاج الیہ الناس کملا, ہر وہ چیز جس کا انسان محتاج ہے, جس کی ضرورت ہے انسان کو, امام حشتم فرماتے ہیں خدا نے قرآن میں مکمل طور پر اس کو بیان کر دیا ہے, کسی ابہام اور نقص کے بغیر. فقال عز وجل, اب چند نمونے امام علیہ السلام قرآن سے پیش کر رہے ہیں. فقال عز وجل, اللہ تعالی کا فرمان ہے قرآن مجید میں, ما فرطنا فی الکتاب من شیء, سورہ انعام میں, سورہ انعام آیہ 38 میں ہے, ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے اس کتاب میں قرآن میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا, کسی معمولی چیز کو, شے یعنی معمولی چیز، نام کی چیز بھی، ہم نے کوئی معمولی چیز بھی نظر انداز نہیں کی۔ اب یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے، ساری کھل جاتی ہے کہ جس کتاب کا دعویٰ ہے سورہ انعام میں کہ ہم نے ہدایت بشر کے متعلق اس کتاب کے اندر شے برابر، ذرہ برابر کسی شے کو نظر انداز نہیں کیا، اس کتاب کے اندر لوگوں کو نظام اسلام نظر نہیں آتا، اس کتاب کے اندر بیان و تبیان کے اندر، خوب ظاہر ہے جب انسان چکرایا ہوا ہو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک کھیل کھیلتے ہیں، پہلے کھیلتے تھے، آج کل نیٹ پر ہی کھیلتے ہیں سارے، ورزش بھی کرتے ہیں۔ پہلے یہ بچے گلیوں میں کھیلتے تھے، صحت مند ہوتے تھے، تندرست ہوتے تھے۔ ایک کھیل یہ کھیلتے تھے کہ گول دائرے میں دوڑتے تھے، جب کافی دفعہ دوڑ لیں گول دائرے میں اور کھڑے ہوں، پھر ایک حالت انسان پر طاری ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، چکرانا، چکر چڑھ جاتا ہے۔ اور جب انسان چکراتا ہے، چکر میں آئے ہوئے انسان کو جو آنکھوں سے منظر نظر آتا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ منظر یہ نظر آتا ہے کہ دیواریں بھی گھوم رہی ہیں، چھت بھی گھوم رہی ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، آسمان بھی گھوم رہا ہے، ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ صرف میں ایک نہیں گھوم رہا، باقی ہر چیز گھوم رہی ہے۔ چکر اسی کو کہتے ہیں، چکرایا ہوا انسان، اس کو ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آئی ہے، کوئی چیز آرام میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ خود چکرایا ہوا ہے۔ اسی طرح جب کچھ لوگ آ کر قوم کو گھمائیں، اسی طرح اس کو گھماتے رہیں، پکڑ کے کافی چکر دے کے قوم کو چھوڑ دیں، قوم کو چکر آ جاتے ہیں۔ جب قوم چکرا جاتی ہے اسے کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی، وہ سمجھتی ہے سب کچھ گھوم رہا ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، دین خراب ہو گیا ہے، ماحول خراب ہو گیا ہے، نظام خراب ہو گیا ہے، انقلاب خراب ہو گیا ہے، سسٹم خراب ہو گیا ہے، ہر چیز اس کو گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اصل میں چکرا دیا گیا ہے، اس کو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا، چکرائے ہوئے ذہن کو جاتا ہے قرآن میں، استخارے نکال کے باہر نکل آتا ہے اسے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذرا برابر چیز اس کے اندر نظر انداز نہیں کی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء وانزل فی حجۃ الوداع، حجت الوداع میں امام حشتم فرما رہے ہیں، یہ پورے الفاظ جتنے بھی ہیں امام علیہ السلام کے ہیں، مجھے بار بار تاکید نہ کرنی پڑے کہ بیچ میں کہیں بھول نہ جائیں آپ کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ امام حشتم فرماتے ہیں وَأَنزَلَ فِي حَجَّتِ الْوِدَاعِ، حجت الوداع میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَهِيَ آخِرُ عُمْرِهِ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک کے آخری ایام تھے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ آخری عمر حیات رسول اللہ میں حجت الوداع میں خدا نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا کیا ہے، کر دیا گیا ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، دین تمہارا کامل ہو گیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمت تمام کر دی تمہارے اوپر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 3 میں ہے۔ وَأَمْرُ اب کیا چیز تھی جس کے ذریعے سے دین تمام ہوا ہے؟ امام فرما رہے ہیں وَأَمْرُ الْإِمَامَتِ مِن تَمَامِ الدِّينِ، وہ چیز جو خدا نے نازل کی رسول اللہ پر اور پھر حکم دیا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ امامت تھی۔ امامت اتمام دین ہے، امامت تمام الدین ہے، امامت متمم دین ہے، امامت کے آنے سے دین مکمل ہوا، چونکہ دین ہدایت کا مجموعہ ہے، نبوت کے ذریعے اترا، رسالت کے ذریعے سے پہنچا، لیکن نفاذ ابھی اس کا باقی ہے۔ یاد ہوگا آپ میں سے ان مومنین کو جو شاید ایک یا دو سال پہلے اسی مجلس میں مکان مقدس میں آپ کی خدمت میں ایک موضوع عرض کیا تھا، اسلام دین غالب اور تشیع مکتب غالب، اسلام دین غالب کا نام ہے اور تشیع مکتب غالب، اسلام دین غلبہ ہے۔ اور عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ خداوند تبارک و تعالی نے دین کے مراحل ذکر کیے ہیں، دین کا نزول، دین کی تبلیغ، دین کی تفسیر و دین کا نفاذ اور دین کا غلبہ، پہلے مراحل انجام پا گئے، دین کا نزول ہو گیا، دین کی تبلیغ بھی ہو گئی، لیکن دین کا نفاذ ابھی مکمل نہیں ہوا. ابھی دنیا کا بہت سارا حصہ رہتا ہے جہاں پر دین نافذ نہیں ہے, اور غلبہ دین ابھی رہتا ہے. ظہور غلبہ دین کے زمانے کا نام ہے. ظہور پردے سے باہر آنے کو نہیں کہتے, ظہور غلبہ پانے کو کہتے ہیں, کہ مغلوبیت سے نکل کر چھا جانا ظہور ہے. ظہور امام یعنی ظہور نظام امامت, یعنی غلبہ نظام امامت. اور غلبہ نظام امامت اس وقت ہوگا کہ جب امامت کا نظام ایک نقطے سے شروع ہو کر پھیل کر پوری دنیا پر چھا جائے گا, اس وقت وہ ہستی تشریف لائیں گے اور پوری کائنات کے اوپر نظام عدل الہی کو نافذ کریں گے. امامت تمامیت دین ہے, اکمال دین ہے, متمم دین ہے. متمم دین اس طرح نہیں جس طرح کتاب ہوتی ہے, کتاب لکھتے لکھتے کچھ صفحے رہ گئے ہیں اور وہ صفحے اب باقی ہیں نا. تمامیت دین جس طرح عمارت کی تکمیل ہوتی ہے, عمارت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب اس کا آخری حصہ اس کے ساتھ آ کر مل جائے. باقی حصے عمارت کے اس وقت مفید ہوتے ہیں جب آخری حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے. جب تک آخری حصہ عمارت کا نہ بن جائے, جو پہلے حصے بنائے ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں. آپ دیواریں بنا لیں, چھت نہ ڈالیں, چھت کے بغیر دیواروں سے بھی کوئی فائدہ نہیں, فرش کا بھی کوئی فائدہ نہیں. فرش اس وقت کامل ہوتا ہے, فرش اس وقت مفید ہوتا ہے جب چھت ڈل جائے. چھت آ کر صرف چھت کا کمال نہیں ہوتا, چھت سے دیواروں بھی کمال تک پہنچتی ہیں, چھت سے فرش بھی کمال تک پہنچتا ہے, چھت کے ذریعے در و دیوار بھی کمال تک پہنچتے ہیں, چونکہ قابل استفادہ اب ہوئے ہیں. اگر امامت نہ ہو, نفاذ نہ ہو, اللہ کا فرمان ہے فما بلغت رسالتا, اگر یہ امر امامت انجام نہ پایا, رسالت کا کام انجام نہیں پایا, رسالت نہیں انجام پائی. وامر الامامت من تمام الدین ولم يمز حتى بين لامته معالم دينهم. رسول اللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے تمام تعلیمات دین امت کو بتا کے گئے, بینا یعنی واضح کر کے گئے, روشن کر کے گئے. واوضح لهم سبيلهم, امت کے لیے ان کا راستہ واضح کر کے گئے. وتركهم على قصد السبيل الحق, اور امت کو ٹھیک سبیل حق کے بیچ میں درمیان میں کھڑا کر کے گئے. قصد وسط کو کہتے ہیں, اقتصاد اسی قصد سے نکلا ہے. اقتصاد کا مطلب یعنی میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا, جتنا کماتے ہو اتنا خرچ کرو, اس کو اقتصاد کہتے ہیں. لیکن اگر خرچ زیادہ کرتے ہو, کماتے کم ہو, اس کو اقتصاد نہیں کہتے. بعض لوگ ہیں نا جو خرچ زیادہ کرتے ہیں کماتے کم ہیں, اور بعض دوسرے سے کماتے نہیں ہیں صرف خرچ کرتے ہیں, صرف ایک سسٹم ان کے اندر لگایا گیا ہے کمائے بغیر خرچ کرنا, یہ اقتصاد نہیں ہے. اقتصاد درمیان کو کہتے ہیں, وسط کو کہتے ہیں. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے امت کو چھوڑا جس نقطے پر اور اس دنیا سے گئے. کہاں چھوڑ کر گئے, یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ رسول اللہ جس نقطے پر امت کو چھوڑ کر گئے وہ کون سا نقطہ تھا, تاکہ وہیں سے پھر شروع کریں کہ اس نقطے سے امت کدھر گئی, آیا زوال کی طرف گئی یا عروج کی طرف گئی, اس نقطے سے عقب نشینی کی یا پیش قدمی کی. یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے. امام فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے وترکہم علی قصد سبیل الحق, حق کی راہ کے وسط میں رسول اللہ کھڑا کر کے گئے, درمیان میں بالکل کھڑا کر کے گئے, اور رخ خدا کی طرف اس امت کا کر کے گئے. وأقام لهم علياً إماماً علماً وإماماً, اور اس وقت رسول اللہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو ہاتھ تھام کر وَتَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ وَأَقَامَ لَهُمْ عَلِيًّا عَلَمًا وَإِمَامًا. رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو علم و امام مقرر کیا, ہادی مقرر کیا. وَمَا تَرَكَ لَهُمْ شَيْئًا, اور کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں. يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةِ, الا بینہ، جس کی طرف امت محتاج ہو، امت کو اس کی حاجت و ضرورت ہو اور رسول اللہ نے اسے بیان نہ کیا ہو. وما ترک لہم، ذرہ برابر، شے برابر ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی امت محتاج ہو اور رسول اللہ نے اسے بیان نہ کیا ہو. ہر چیز بیان کر کے گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں فمن زعم ان اللہ عز و جل لم یکمل دینہ فقد رد کتاب اللہ، جس کا آج یہ نظریہ ہو کہ خدا نے اپنا دین مکمل نہیں کیا، وہ خدا کی کتاب کو جھٹلا رہا ہے، وہ کتاب خدا کا انکار کر رہا ہے. توجہ فرمائیے، امام ہشتم فرما رہے ہیں امامت تکمیل دین ہے، امامت رسول اللہ اپنے بعد کے لیے مقرر کر کے گئے ہیں. اور آج اگر کسی کا یہ نظریہ ہو کہ نہ امامت کے علاوہ بھی گنجائش ہے، امامت کے علاوہ بھی راستہ ہے، امام رضا علیہ السلام فرما رہے وہ کتاب خدا کو رد کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے. وَمَن رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِهِ، اور جو بھی کتاب خدا کو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے، وہ کتاب خدا کا منکر ہے، وہ کافر بے کتاب اللہ ہے، وہ مسلم نہیں ہے. جو امامت کو جھٹلاتا ہے وہ کتاب خدا کو جھٹلا رہا ہے، جو کتاب خدا کو جھٹلاتا ہے وہ منکر ہے، منکر کتاب خدا ہے. جو منکر کتاب خدا ہے وہ منکر حکم خدا و نظام خدا ہے. امام فرما رہے ہیں رسول اللہ نے ہر چیز کو لوگوں کے لیے واضح و بیان قرار دیا، ہر چیز کو لوگوں کے لیے واضح کر کے، روشن کر کے، ذکر کر کے گئے. یہ حدیث نورانی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اسے اپنے ایڈریس سے نکال کر اس کے جملے جملے کو الگ الگ، عزیزان جو وہ مہارت و ہنر رکھتے ہیں اس حدیث امام کو، اس حدیث نورانی کو آپ اپنے لیے سب سے پہلے اور پھر دوسروں کے لیے واضح کریں. وَتَرَكَهُمْ عَلَىٰ قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ وَأَقَامَ لَهُمْ عَلِيًّا عَلَمًا وَإِمَامًا وَمَا تَرَكَ لَهُمْ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَيَّنَهُ فَمَنْ زَعَمَ. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ گمان رکھتا ہے، خواہ وہ امام ہشتم کا دور ہو، رسول اللہ کی وفات کے فوراً بعد ہو، یا آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہو، جو بھی یہ گمان رکھتا ہے کہ دین کامل نہیں ہوا، یعنی امامت دین میں نہیں ہے، وہ امامت کے بغیر کسی نظام کی طرف گیا، فقد رد کتاب اللہ، اس نے کتاب خدا کو رد کر دیا، جھٹلا دیا ہے. ومن رد کتاب اللہ فہو کافر بہ، جس نے کتاب خدا کو رد کر دیا وہ منکر کتاب خدا ہو گیا. حل یعرفون قدر الامامہ و محلہا، امام اس شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتا، یہ جو امامت میں الجھے ہوئے ہیں کیا یہ امامت کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں اور اس کا مقام و منزلت سمجھتے ہیں؟ حل یعرفون قدر الامامت و محلہا من الامہ، کہ امت میں امامت کا کیا مقام ہے کیا یہ لوگ جانتے ہیں؟ فیجوز فیہا اختیارہم، تاکہ امام چننے کا اختیار انہیں حاصل ہو جائے، انہیں کیا معلوم کہ امامت کا مقام کیا ہے؟ ان الامامت اجل قدرا واعظم شانا، امامت بہت بلند چیز ہے قدر و منزلت کے لحاظ سے، وہ عظیم تر ہے شان و حیثیت کے لحاظ سے، وہ اعلی مکانن، مکان و منزلت اس کا بہت عظیم ہے، وہ امن و جانبن، اور اتنی وسیع ہے امامت کہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ ابعد غورن، اور گہرائی میں اتنی عمیق ہے کوئی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، من ان یبلغہ الناس بعقولہم، یہ لوگ اپنی عقلوں کے ذریعے امامت کی حقیقت تک پہنچ جائیں ہرگز ان کی دسترس میں نہیں آ سکتی امامت. او ینالوہم بآرائہم، یا اپنے آراء و تجزیوں کے ذریعے امامت تک پہنچ سکیں. او یقیمو امامن باختیارہم، یا اپنے اختیار سے، اپنے الیکشن سے کسی کو امام بنا لیں. ان الامامت خص اللہ عز وجل بہا ابراہیم الخلیل بعد النبوت والخلا مرتبتا ثالثتا وفضیلتا شرف بہا واشاد بہا ذکرہ. امامت وہ چیز ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو پہلے خلت عطا کی، پھر رسالت عطا کی، پھر تیسرے مرتبے میں امامت عطا کی، یعنی نبوت ابراہیم، رسالت ابراہیم و خلت ابراہیم کے بعد منصب امامت عطا کیا گیا، اور امامت کے ذریعے سے ابراہیم کو فضیلت و شرف عطا کیا گیا، و امامت کے ذریعے ذکر ابراہیم کو بلند قرار دیا گیا، فقال انی جاعلک للناس اماما، اور اللہ نے ابراہیم کو فرمایا اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اس ایک آیت کے اندر ساری حقیقت امامت بیان کر دی گئی ہے. انی جاعلک للناس اماما، اس میں تین حقیقتیں بیان ہو گئیں، ایک امامت بیان ہو گئی، ایک جس کو امام بنایا جا رہا ہے وہ بھی بیان ہو گیا، اور جس نے امام بنانا ہے اس کا بھی ذکر آ گیا. انی یعنی میں خدا تجھے امام بنا رہا ہوں، ابراہیم کو امام بنا رہا ہوں، یعنی جس کو اللہ امام بنائے وہ امام ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر اگر ساری دنیا مل کر بھی کہیں اکٹھی ہو جائے وہ امام نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے امت کا، میں امام بنا رہا ہوں. اس کے بعد امام علیہ السلام نے دوسری آیت پڑھی، فقال الخلیل السرور بها، حضرت ابراہیم نے جب اللہ کا یہ خطاب سنا مسرور ہوئے، خوش ہوئے، وقال ومن ذریتی، میری نسل سے، میری ذریت سے بھی خدایا امام بنا. قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جواب دیا، لا ينال عهد الظالمین، اے ابراہیم امامت میرا عہد ہے اور اس عہد تک کوئی ظالم نہیں پہنچ سکتا. فابطلت هذه الآیہ امامت كل ظالم الى يوم القيامه، قیامت تک کے لیے یہ آیت لا ينال عهد الظالمین، امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں قیامت تک یہ آیت ظالموں کی امامت کی نفی کر رہی ہے، باطل قرار دے رہی ہے، کوئی ظالم قیامت تک امام نہیں بن سکتا. وَسَارَتْ فِي الصَّفْوَةِ، یہ صرف نسل ابراہیم میں، خالص ذریت ابراہیم میں رہے گی. ثُمَّ أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ جَعَلَهَا فِي ذُرِّيَّتِهِ اَهْلِ الصَّفْوَةِ وَالطَّهَارَةِ، اور پھر اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر اپنا لطف تمام کرتے ہوئے ذریت ابراہیم میں جو صاحب طہارت و پاکیزگی ہیں اس مطہر سلسلے میں اللہ نے اس امامت کو قرار دیا ہے. فقال ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب نافلۃ وکلا جعلنا صالحین وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. اس وقت ابراہیم کو اس وقت خدا کا ارشاد ہوا کہ یہ ابراہیم کی ذریت ہے، کون؟ اسحاق، یعقوب، اور یعقوب کی اولاد، اور وہ صالحین، ان سب کو ہم نے صالح بنایا ہے اور ان سب کو خدا نے امام بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو منصب امامت عطا کیا ہے، یہ منصب امامت خدا نے ان کو دیا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان ائمہ کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ہمارے امر و حکم سے ہدایت کریں، اپنی جانب سے ہدایت نہیں کرنی، اللہ کی جانب سے ہدایت کرنی ہے. یعنی امام ہوگا بھی اللہ کی جانب سے، اور امام عمل بھی اللہ کے حکم پر کرے گا، اور امام ہدایت بھی اللہ کے حکم سے کرے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کو فعل خیرات وحی کی ہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ان کو نماز کے اقامہ کا حکم دیا ہے. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے خالص بندے ہیں. یہ سورہ انبیاء ہے، آیہ 72 اور 73 ہے، جو امام علیہ السلام نے اپنے اس کلام نورانی کے اندر قرآن کی ان آیات کو شاہد کے طور پر پیش کیا ہے. یہاں ایک تاریخی اشتباہ و غلط فہمی ہے جو بعضوں کے ذہن میں موجود ہے، وہ خصوصاً ایک شخصیت برے صغیر کی، معروف شخصیت جن کا ایک اپنا علمی مقام بھی تھا، جیسے کل ایک شخصیت کا ذکر کیا، جو بھی کسی مسلک کے اندر قابل تعریف ہو کرنی چاہیے، اس میں تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے، اور جو کمیاں خامیاں ہیں انہیں بھی بیان کرنا چاہیے. بہر کیف ایک شخصیت اور برے صغیر کی نامور شخصیت ہیں، اگرچہ چونکہ انہوں نے کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی اور سیاست میں نہیں آئے، تو سیاسی چہرہ نہیں ہے لیکن علمی چہرہ ہیں، برِ صغیر کے اندر ایک بڑا نام ہے، اور وہ ہیں سید ابو الحسن ندوی، علی ابو الحسن ندوی، علی میاں کے نام سے معروف ہیں بعضوں نے، آپ نے، چونکہ وہ سیاسی نہیں ہیں، اور ہم بھی جو سیاسی نہ ہو اس سے ہمارا اتنا سروکار نہیں ہوتا. ازواج رسول اللہ میں ایک زوجہ سیاسی تھی، سارے شیعوں کا ان کا نام آتا ہے، باقی کسی زوجہ کا شیعہ کو نام نہیں آتا، کیونکہ شیعہ سیاسی چہروں کو بہت پسند کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، رسول اللہ کی کتنی ازواج تھیں، نام پتہ ہے ان کے کتنے تھے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم. یہ بھی جا کے مطالعہ کیجیے گا. خب یہ آپ کا ذوق سیاسی ہے کہ سیاسی چہروں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جو سیاست میں نہ ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. خب یہ بھی سیاسی شخصیت نہیں ہے، علمی شخصیت ہے، علی ابو الحسن ندوی. پاکستان بھی آئے ہیں اور کتابیں لکھی ہیں، اور ایک بڑا محققانہ چہرہ ہے ان کا، اور بہت سارے جو آج عقائد برے صغیر کے اندر خصوصاً پاکستان میں ہیں اس کے مروج یہ ہیں، اور مضبوط علمی شخصیت ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. عرب دنیا میں بھی ان کو عربی بہت مضبوط ادیب تھے، بڑے پائے کے اعلیٰ درجے کے ادیب تھے، ان کی عربی کتابیں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، انہوں نے مختلف موضوعات پر لکھی ہیں. ابھی گزشتہ چند سالوں پہلے فوت ہوئے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، شاید 10-15 سال پہلے یا اس عرصے میں پہلے فوت ہوئے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے المرتضیٰ کے نام سے، کتاب نہ پڑھنے کے فائدے ہیں، کتاب نہیں پڑھو شبہ بھی ذہن میں نہیں آتے، جس طرح پڑھنے کے نقصانات ہیں کہ پیسہ ضائع ہوتا ہے اور عمر ضائع ہوتی ہے، نہ پڑھنے کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ ذہن آسودہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا آدمی کو ہو کیا رہا ہے، کہہ کون کیا رہا ہے. ایک کتاب ہے ان کی المرتضیٰ کے نام سے، امیر المومنین کے بارے میں لکھی ہے انہوں نے، اور موضوع بہت حساس چھیڑا ہے اس کے اندر. امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھی ہے لیکن امیر المومنین کی باتیں بہت کم ہیں اس کے اندر، دوسروں کی زیادہ ہیں. یعنی المرتضیٰ میں کوشش یہ کی ہے انہوں نے کہ یہ ثابت کریں کہ مرتضیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے وہ درست نہیں ہے، اور جو کچھ دوسروں کے بارے میں ان کو ترجیح دی، یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خلفاء کا مقام مثلا علی علیہ السلام پر برتر ہے، اور نفی امامت زیادہ کی انہوں نے. ایک استدلال کیا جو کبھی کبھار ظاہر منبع وہ ہیں لیکن ان سے دوسروں نے لیا ہے، اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا علمی استدلال ہے، اس لیے کچھ اور لوگوں نے ان سے، بعضوں نے نام لے کر بعضوں نے نام لیے بغیر، چونکہ علم چور بھی بہت لوگ ہیں، کسی کی کتاب کو پڑھتے ہیں حوالہ دیتے نہیں ہیں اور اپنے نام سے ذکر کر دیتے ہیں. انہوں نے اپنے تئیں بڑی خوبصورت تجزیہ تحلیل کر کے اور عقلی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ امیر المومنین کو نہیں ہونا چاہیے جانشین رسول اللہ و وصی رسول اللہ، عقلی دلائل سے یہ ثابت کیا، اور سیاسی تجزیہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اول تو انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ اہل سنت کا کہ نہیں ہے یہ، اور اگر ان کو بنایا بھی جاتا تو بھی ان دلائل سے درست نہیں تھا یہ بنانا ان کا، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ اشارہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ امام علیہ السلام نے یہ آخری جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے امام ہاشم کے کلام نورانی میں، یہ اس شبہے کا جواب ہے. اگر یہ علی میاں ندوی صاحب اگر یہ مطالعہ کرتے، چونکہ ان لوگوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی شیعہ کتاب نہیں پڑھنی، ظاہر ہے جب حق کی کتابیں نہیں پڑھیں گے تو حق کہاں سے معلوم ہوگا آپ کو، سنی سنائی چیزیں اگر کریں گے. چونکہ انہوں نے تشیع کا چہرہ دیکھا ہے، عوامی چہرہ، رسوماتی، اور رسوماتی چہرہ دیکھ کر آئے ہی نہیں قریب، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی یہی ہوگا کہ موم بتی کب جلانی چاہیے، کیسی جلانی چاہیے، کتنی جلانی چاہیے، عموماً یہ مسائل پوچھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فقہ کتابوں میں بھی یہی باتیں ہوں گی، ان کے عقائد کی کتابوں میں بھی یہی باتیں ہوں گی، مثلا حلیم کب پکانی چاہیے، کتنی پکانی چاہیے، کس کیسے تقسیم کرنی چاہیے، یہ قوم ہی حلیم خور ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حلیم کے علاوہ ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. نا عزیز امن، یہ غلط فہمیاں اپنی دور کرو، اگر جو بھی حق سمجھنے و حقیقت پڑھ لو، پہلے ساری دنیا کو پڑھ لو، آخر میں تشیع کو پڑھو، ساری دنیا میں توحید کا مکتب پڑھ کر پھر نہج البلاغہ کی خدمت میں آ جاؤ، پھر آپ کو پتا چلے گا تشیع کے پاس کیا عظیم سرمایہ موجود ہے. تعصب کی عینک اتارو آنکھوں سے, مطالعہ کرو تشیع کی کتاب کا, عقائد کی کتابیں, حدیث کی کتابیں, تفسیر کی کتابیں, علماء کی کتابیں پڑھو, آ کر آئمہ اطہار کے یہ نورانی کلام پڑھو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک اور کتاب پڑھی میں نے, ایک سعودی, ظاہر وہاں متعصب لوگ ہیں سعودی, جو تفکر ہے ان لوگوں کا زیادہ تکفیری ہیں اور شیعہ کا نام بھی پسند نہیں کرتے. امیر المومنین کی حدیثیں ضرب المثل بنا کر استفادہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے یہ امیر المومنین کا کلام ہے, پڑھتے ہیں کہیں پڑھا لیکن آر محسوس ہو رہی ہے اس کو یہ کہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا فرمانا ہے, بلکہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ایک عرب حکیم کی ضرب المثل ہے, اگر تو عینک تعصب کی اتارتا آنکھ سے تو تجھے پتہ چل جاتا وہ حکیم الہی کون ہے. کلام علی کو ضرب المثل طور پر استفادہ کر رہے ہیں. یہ پڑھیں یہ چیزیں, وہ شبہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے اشارہ کروں گا اور جواب آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا. صرف اس کا ربط دینا رہ گیا ہے کہ امام علیہ السلام کا کلام اس شبہ کا جواب ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ان کا علمی کارنامہ ہے. امت دور کی گئی امامت سے, ہر حربے سے دور کی گئی. امامت سے دور کرنے کے لیے بنو امیہ کی حکومت نے بہت کام کیا, بہت کام کیا, افراد بھرتی کیے, فیکٹریاں لگائیں, اہل سخن و اہل قلم, تاریخ کے سندوں کے مطابق 9000 اہل سخن, 4000 اہل قلم, 9000 خطیب, 4000 صحافی راوی, یہ ہائر کیے گئے, باقاعدہ بھرتی کیے گئے. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام قلم و سخن کے ذریعے سے لوگوں کو امامت و ولایت کے در سے دور کرنا. مختلف حربے اس کے لیے اپنائے, جعلی حدیثیں, جعلی واقعات, جعلی فضائل اور جعلی کلمات, بہت کچھ ان لوگوں نے. آپ خود دیکھ لیں کہ 9000 خطیب جس مملکت کے اندر فعال ہوں اس مملکت کا حال کیا ہوگا. ابھی پاکستان میں 9000 خطیب نہیں ہیں, چند خطیب ہیں اور قوم کی حالت دیکھیں کیا بنی ہوئی ہے. اور اگر 9000 ہوتے, چند اہل قلم ہیں اخباروں میں کالم لکھتے ہیں اور آج قوم کا یہ حشر ہے, اگر یہ 4000 ہو جائیں, 4000 کالم نویس, قلم اہل قلم, قلم بدست, حق کو باطل اور باطل کو حق کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے. یہ کام ہو رہا ہے اور کیا بنو امیہ, یعنی امامت سے دور کیا, ہر جتن استعمال کیا, بیت المال کا منہ کھولا, پیسہ خرچ کیا, ظلم سے دریغ نہیں کیا, جھوٹ سے اجتناب نہیں کیا, ہر حربہ استعمال کر کے لوگوں کو دور کیا. اور جب بنو امیہ, ایک طرف یہ حکومتی مشینری جو لوگوں کو امامت و ولایت سے دور کر رہی تھی, اور ایک طرف ائمہ معصومین کا جہاد احیاء دین اور احیاء امامت, اکثر ملوک کے دین پر, حکومتوں کے دین پر تھے. جو کچھ حکومتیں نظریہ بنواتی اور پھیلاتی اس کو مان لیتے یا چپ رہتے, ائمہ خدا جس چیز کو وہ مٹا رہے تھے ائمہ اس کو زندہ کر رہے تھے. امامت کو اتنے خطیبوں کے ذریعے اور اتنے اہل قلم کے ذریعے فراموش کروانے کی کوشش کی گئی, لیکن قیام کربلا نے امامت کو زندہ کیا, سید الشہداء نے احیاء امامت کیا, اہل کوفہ کے لیے بھی و قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں, ما حرج داری از سید الشہداء داری, اگر امامت و قرآن کربلا میں زندہ نہ ہوتے, آج نہ ہوتا, نام نہ ہوتا امامت کا, یہاں پر قرآن کا نام تک نہ ہوتا. ایک شخص نے جناب سید ساجدین سے مدینہ میں اسارت کے بعد یہ سوال کیا کہ کیا حاصل ہوا آپ کو, طعنہ دیا اس نے, طنز کیا امام پر کہ آپ نے حکومت کے خلاف قیام کیا اور پھر اس کے بعد کربلا گئے, جنگ ہوئی, شہید ہو گئے, باقی ماندہ اسیر ہو گئے, اور آج آپ تنہا ہیں, نہ بابا ہیں آپ کے, نہ بھیا ہیں آپ کے, نہ خاندان ہے آپ کا, آپ آل رسول میں سے تنہا رہ گئے, آج کیا ملا آپ کو یہ سب کچھ کرنے کا؟ بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ ہے. امام علیہ السلام نے نگاہ کی آسمان کی طرف، ظہر کی نماز میں تھوڑا سا وقت باقی تھا، امام نے کہا ذرا ٹھہر جا، میں تجھے جواب دیتا ہوں. اس نے یہ سمجھا کہ شاید امام جواب سوچ رہے ہیں، میری بات کا جواب بن نہیں رہا ان سے اور سوچ کر مجھے جواب دینا چاہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مؤذن منارے مسجد میں کھڑا ہوا اور اس نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کہتے کہتے جب وہ پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، امام نے فرمایا کہ یہ ہمارے قیام کا نتیجہ ہے، اگر ہم کربلا نہ گئے ہوتے تو یہ لفظ تو نہ سنتا، یہ اذان نہ سنتا، یہ گواہی نہ سنتا، یہ شہادتیں نہ سنتا، یہ سب کچھ ہم نے بچایا ہے، یہ سب کچھ کربلا کے رہینے منت ہے. کربلا میں قرآن زندہ ہوا ہے، کربلا میں دین زندہ ہوا ہے. امام سید ساجدین علیہ السلام جب شام کے دربار میں پہنچے، جا کر ان شامیوں کو اپنا تعارف کروایا، امام نے فرمایا جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سنے میں کون ہوں. امام نے اپنا تعارف کروایا، میں کون ہوں؟ فرمایا انا ابن رسول اللہ، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجہ الکبرا، میں خدیجہ کبرا کا فرزند ہوں. انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا دل بند ہوں. انا ابن علی المرتضی، میں علی مظلوم کا بیٹا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ تعارف تو سب سمجھ رہے تھے، جانتے تھے، اور امام نے ناگہان تعارف کا انداز بدل دیا. پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں. انا ابن صفا و مروہ، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں. انا ابن زمزم، میں زمزم کا فرزند ہوں. انا ابن کعبہ، میں کعبہ کا فرزند ہوں. امام کیوں یہ تعارف کروا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم نے ان کی حرمتیں پائمال کی ہیں، میں نے ان کی حرمتوں کو زندہ کیا ہے. یہ قربانیاں جو تم جا کر مکہ میں منا میں دیتے ہو، ان قربانیوں سے منا و کعبہ زندہ نہیں ہوتا. کربلا میں جو قربانیاں دی گئی ہیں، ان قربانیوں سے مکہ و منا زندہ ہوا ہے. اگر میرا بابا شہید نہ ہوتے، اگر میرا بھیا شہید نہ ہوتا، اگر ہمارا خاندان شہید نہ ہوتا، حرمت کعبہ و مکہ سب ختم ہو چکی تھی. میں وارث کعبہ ہوں، میں وارث صفا و مروہ ہوں، میں فرزند منا ہوں، ہم نے یہ بچایا ہے عزیزان. لیکن بہت قیمتی سرمایہ لٹا کر یہ سب کچھ بچایا ہے، بہت کچھ سرمایہ لٹا کر بچایا ہے. سید الشہداء نے آل رسول کا سارا سرمایہ، یہ خاندان ایسا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جو سرمایہ تھا وہ سارا دین میں لٹا دیا. خدیجۃ الکبریٰ جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں، شیب ابی طالب میں، یہ مکہ کی مالدار خاتون جب شہادت کا وقت قریب آیا، شہادت کی طرح موت ہوئی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، شہیدہ ہے خدیجۃ الکبریٰ. اس لیے کہ اس محاصرے کے اندر، اس بائیکاٹ کے اندر، ان پابندیوں کے اندر جان دے دی. اور کس طرح سے یہ خاتون، یہ مخدرہ جھاڑیوں کی جڑیں نکال نکال کر چوستی تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں. کوئی پوچھے اس بی بی سے، بی بی وہ عظیم سرمایہ کدھر گیا آپ کا؟ وہ سارا دین کی راہ پر لٹا دیا. لیکن نہ صرف مالی سرمایہ، بلکہ اپنی اولاد کو، فاطمہ زہرا کو بھی بتا دیا کہ بی بی یہ سارا سرمایہ دین کا سرمایہ ہے، یہ اللہ کا سرمایہ ہے. اور پھر فاطمہ زہرا نے سارا سرمایہ دین کی راہ پر لٹا دیا، حتیٰ اپنی جان بھی دین کے لیے دے دی. اور علی مرتضیٰ اس دین کے لیے قربان ہو گئے. اور آج علی مرتضیٰ و فاطمہ زہرا کا سارا سرمایہ کربلا میں آ پہنچا ہے. چن چن کے سید الشہداء میدان میں بھیج رہے ہیں. ان عظیم سرمایہ میں سے ایک عظیم سرمایہ جناب علی اکبر ہیں. سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کو بڑے اہتمام سے میدان میں بھیجا. جب جناب علی اکبر آئے اذن جہاد کے لیے، امام علیہ السلام نے رضا دے دی، خوشی خوشی اجازت دے دی. ہمیں یہ سنتے ہیں کہ امام نے منع کیا، نہ، تاریخوں میں مقاتل میں لکھا ہے امام نے ہر ہاشمی کو بھی روکا میدان میں جانے سے، ہر انصاری کو بھی روکا سوائے ایک ہستی کو جس کو نہیں روکا، اور وہ جناب علی اکبر ہیں۔ بلکہ امام نے فرمایا میں صبح سے منتظر تھا کہ کب شبیہ رسول آتا ہے اور اذن جہاد مانگتا ہے، جب شبیہ رسول کو اذن جہاد مل جاتا ہے، امام فرماتے ہیں ذرا جا کر بیویوں سے رخصت ہو آؤ۔ جناب علی اکبر جاتے ہیں، بیویوں سے رخصت ہو کر جب بابا کے قریب آتے ہیں، سید الشہداء نے اپنے ہاتھ سے جوان کو تیار کیا۔ کربلا میں صبح سے جنگ ہو رہی تھی، ہر جوان کو عباس تیار کر کے بھیجتے، حسین مقتل سے اٹھا کر لاتے۔ ایک ہستی ایسی ہے جس کو بھیجا بھی حسین نے، جس کو لائے بھی حسین، جناب اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے امامہ رکھا سر پر، اپنے ہاتھوں سے خود رکھا، اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی، اپنے ہاتھوں سے شمشیر حمائل کی، اپنے ہاتھوں سے نیزہ تھمایا۔ اور پھر اس کے بعد ایک عجیب کام سید الشہداء نے کیا، گھوڑے کی لگام تھام کر کھڑے ہو گئے۔ کہا اکبر ہر روز میں سوار ہوتا تھا آپ لگام تھامتے تھے، آج میں لگام تھامتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے۔ جناب اکبر سوار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹا بابا کو خدا حافظ کہہ کر، اللہ حافظ کہہ کر جاتے ہیں۔ سید الشہداء چند قدم بیٹے کے پیچھے چلتے ہیں، جناب اکبر فرماتے ہیں کہ بابا کیا جی نہیں چاہ رہا مجھ سے جدا ہونے کا؟ جناب حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اکبر تو جا، بابا منتظر ہے، لیکن تو شبیہ رسول ہے، میں چاہتا ہوں شبیہ رسول کی جی بھر کے زیارت کر لو، ذرا مجھے اپنا رخ انور دکھاتا جا۔ علی اکبر کو روانہ کر کے سید الشہداء منتظر ہیں در خیمہ پر۔ جناب علی اکبر جنگ شروع کرتے ہیں اور تکبیریں بلند کرتے ہیں، حسین علیہ السلام بیٹے کی تکبیریں سن رہے ہیں اور دل میں تسلی ہے اکبر ابھی زندہ ہے۔ ناگہاں جناب اکبر مقتل سے واپس آ جاتے ہیں گھوڑا لے کر، اور حسین در خیمہ پر منتظر ہیں۔ جو ہی جناب اکبر قریب آتے ہیں، حسین علیہ السلام کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں بیٹا اکبر واپس کیوں آ گئے؟ جناب اکبر فرماتے ہیں بابا گرمی بڑی شدت کی ہے، یہ جنگی لباس لوہے کا ہے، یہ گرم ہو گیا ہے، میرا گلا خشک ہو گیا ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے، دو گھونٹ پانی مل جائے، اگر پیاس بجھ جائے تو ان لڑکیوں کو علی کی شجاعت کے جوہر دکھا دوں گا۔ اس وقت حسین علیہ السلام نے حسرت سے آسمان کو دیکھا اور فرمایا پروردگارا اس آخری لمحے میں جوان بیٹا دو گھونٹ پانی مانگ رہا ہے، لیکن حسین کے پاس، غریب کے پاس دو گھونٹ بچے کو پانی پلانے کے لیے نہیں۔ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا اپنی زبان نکال کر میرے منہ میں ڈال دو۔ جناب اکبر زبان نکالتے ہیں، حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھتے ہیں، اور پھر فوراً زبان باہر نکال لی۔ کیوں بیٹا زبان باہر کیوں نکال لی؟ فرماتے ہیں بابا آپ کا منہ تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ حسین علیہ السلام نے دوبارہ بیٹے کو سوار کیا اور فرمایا بیٹا جا، بابا علی منتظر ہے، ماں زہرا منتظر ہے، جب رسول اللہ منتظر ہے۔ اس کے بعد حسین علیہ السلام انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، علی اکبر نے جنگ شروع کی، اللہ اکبر کی تکبیریں لگا رہے ہیں کہ ناگہان ایک شور اٹھتا ہے، شور زمین پر اٹھا اور اس کے بعد تکبیریں بند ہو گئیں اور ندا آئی الیہ الیہ یا عباد، اے بابا آئیو، اب آپ کا شبیہ رسول زین پر نہیں، زین پر آ گیا۔ حسین علیہ السلام جب بابا پہنچتا ہے، جب بابا پہنچتے ہیں، حسین پہنچتے ہیں علی اکبر کی لاش پر، علی اکبر کا سر اقدس اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھ کر صاف کرتے ہیں۔ جناب اکبر آنکھیں کھول کر کیا فرماتے ہیں، بابا آپ کے پہنچنے سے پہلے ضربت کے بعد میں عالم غشی میں چلا گیا، میں نے غشی میں دیکھا جا کر حوض کوثر پہ نانا رسول منتظر ہیں، بابا علی منتظر ہیں، ماں زہرا منتظر ہیں، اور بابا ایک ماں زہرا نے پیغام دیا ہے، آپ کے نام پیغام دیا ہے۔ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا بتاؤ اماں زہرا نے کیا پیغام دیا ہے؟ علی اکبر فرماتے ہیں اس حالت زخمی میں آخری لمحوں میں باپ بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے اور بیٹا کیا پیغام دے رہا ہے کہ اماں زہرا فرما رہی ہے میرے پیاسے حسین کو کہہ دو مجھے زیادہ منتظر نہ رکھے،
بتا دو بیٹا آ جاؤ، ماں منتظر ہے، ماں منتظر ہے. لعنۃ اللہ للظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہماری قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت فرما گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے نجات عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامی و سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، جوانوں کو غیرت و شجاعت عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے مومنین و مومنات، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، وبالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.